تقامت الصلاة تقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك يا جبار الرسول. اللهم إنا نعوذ بك من شر. اللهم ربنا عمنا نعم. اللهم لا سهل. اللهم اشفنا ما عافيا. اللهم اشفنا واشف الله. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. صلى الله على نبينا محمد برحمتك يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جان لو تم کہ یقیناً جو کچھ بھی تم نے مال غنیمت حاصل کیا بس بے شک اللہ ہی کے لیے اس میں سے پانچواں حصہ ہے اور رسول اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر اتاری فیصلے کے دن وہ فیصلہ کا دن کون سا تھا جس دن دونوں جماعتیں آپس میں بھڑ گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت تم جو ہے بالعدوۃ الدنیا قریب والے کنارے پر تھے اور وہ یعنی تمہارے مقابل جو ہے وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ جو ہے وہ تم سے نیچے کی جانب میں تھا اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور وقت مقررہ میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا منظور تھا ایسا فیصلہ جس کو ہو کر ہی رہنا تھا اور یہ کیوں تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہو جس کو مرنا ہو وہ خود مرے دلیل کے بعد حجت کے قائم ہونے کے بعد اور جس کو زندہ رہنا ہو وہ زندہ رہے دلیل کے قائم ہونے کے بعد اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والے اور جاننے والے ہیں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ اپنی خواب اور نیند کے اندر تھوڑے دکھا رہے تھے اور اگر آپ کو وہ زیادہ دکھاتے تو ایسی صورت میں تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں اس معاملے کے اندر تم جھگڑتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے سے اور بزدلی سے تم کو بچا لیا اور تمہاری حفاظت کر لی بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں اور جس وقت تم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ جس وقت اللہ تعالیٰ تم کو وہ یعنی دشمن دکھا رہے تھے کب اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ جس وقت تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے کیسا دکھلایا بہت تھوڑا دکھلایا اور تم کو بھی تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں یعنی ان کو بھی تھوڑے نظر آ رہے تھے اور ایسا کیوں کیا تاکہ اللہ تعالیٰ جس معاملے کو ختم پورا کرنا چاہتے تھے وہ پورا ہو کر رہے اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سورت کے شروع ہی میں آپ کو بتایا تھا یسألونک عن الانفال کہ صحابہ کرام جو ہے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں, اور وہ سوال کی بھی تین وجہ تھی. یہ تین طرح کے گروپ تھے, ایک نوجوانوں کا تھا, وہ گویا یہ سمجھتے تھے یہ اصل تو محنت ہم نے کی ہے لہذا ہمارا زیادہ حق ہے, اور جو ہے کچھ وہ تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے احتیاط میں رہے تھے, گھیرے میں رہے تھے, تو وہ ہوتی ہے سب سے بڑا کام ہم نے کارنامہ کیا. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا وہاں شروع میں بھی کہ نہیں, کسی کا مال نہیں, مال غنیمت کا حق جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے. بس جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گویا اس میں متولی بنایا, نائب بنایا کہ آپ اپنی ثوابدیت کے مطابق جو ہے جس طرح چاہے تقسیم کریں, تو قصہ ہی وہاں سے ختم ہو گیا. اسی کی پھر اب یہ تفصیل یہاں پھر شروع ہو رہی ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں. ویسے اس وقت بھی شروع میں بتایا تھا ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے فے. جب مسلمان کا لشکر جو ہے دوسرے لشکر کے ساتھ مقابلے میں مقابلے کے لیے جاتا ہے, تو جانے کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور کفار جو ہے اپنا مال سامان چھوڑ کے یا تو بھاگ جاتے ہیں یا ان کا مال و سامان جو ہاتھ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. تو اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے, توحید کی اشاعت کے لیے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ کے بعد جو ہے ان کے نائبین ہیں. چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کتابیں نازل کی, اور سارے نبیوں نے جو ہے وہ دین کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, اور کفر شرک سے روکا. لیکن جو خوش نصیب تھے انہوں نے تو دین قبول کیا, توحید قبول کر لی اور ایمان لے آئے. لیکن جو یوں کہنا چاہے کہ بدقسمت تھے انہوں نے انکار کیا. جب انہوں نے انکار کیا تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں جو ہے گویا باغی ہو گئے. اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے, جو باغی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے مال کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے, حکومت ضبط کر لیتی ہے کہ یہ مال گویا تمہارا نہیں ہے, یہ مال حکومت کا ہے. تو اسی لیے جو ان کفار اور مشرکین کا مال جو ہے ان کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. جب اللہ کی ملکیت میں چلا گیا اب اس کے بعد جو ہے مال غنیمت اس پر قبضہ جو ہے ان مجاہدین نے کیا جنہوں نے جہاد کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کی, اور رعایت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اس مال میں سے تم کو بھی ملے گا. لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت کو آپ کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا. البتہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو بھی جہاد کا حکم تھا, وہ بھی جہاد کرتے تھے. ان کو جو مال غنیمت ملتا تھا تو وہ حلال نہیں ہوتا تھا, وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا, اور اس کے لیے حکم یہ تھا کہ کسی کھلی جگہ کے اندر اس کو رکھ دیا جائے, جمع کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی. تو آسمان سے اگر بجلی آئی اور اس نے جلا کر ختم کر دیا, یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کا جہاد مقبول ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر ایسا نہیں ہوا, وہ مال ویسا کا ویسا پڑا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی انہوں نے محنت تو کی تھی لیکن اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے کہ یہ مال مال غنیمت ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اطیب الاموال ہے, یعنی سارے مالوں کے اندر نہایت ہی پاکیزہ اور سب سے بہترین مال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست مجاہدین کو دیا گیا. آپ دنیا کے اندر مال حاصل کرتے ہیں تو کئی طریقے اس کے ہیں. ایک تو یہ کہ مثلا آپ کا مورث مر جائے, آپ کا باپ دادا کوئی مر جائے اور وراثت کے اندر آپ کو مال ملے, یہ مال بھی آپ کو ملے گا اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے. لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ مال جو جمع کیا تھا وہ حلال طریقے سے تھا یا حرام طریقے سے تھا یا مکروہ طریقے سے تھا. ہو سکتا ہے بالکل حلال طریقے سے ہو, احتمال ضرور ہے. اسی طرح آپ کوئی چیز کسی سے خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے ہو سکتا ہے جس کی ہے وہ اصل اس کا صحیح مالک بھی تھا کہ نہیں تھا, وہ کہیں چوری کر کے تو نہیں لایا تھا, یا اس نے کہیں سے خریدا تھا وہ بے فاسد تو نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے کہ مطلب جتنے بھی مال آپ جمع کریں گے اس کے اندر یہ احتمال ضرور رہتا ہے کہ اس سے پہلے وہ خالص حلال نہیں تھا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ تو بالکل خالص ہے. تو اس لیے مال غنیمت کو علماء نے لکھا ہے اطیب الاموال ہے, سب سے پاکیزہ مال یہ ہے. اور اس کی مثال بھی دی ہے کہ جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو نہایت پاک پاک ہوتا ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع بارش ہوتی تھی تو آپ باہر کھڑے ہوتے تھے اور اپنے دامن کو اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ, اور آپ یہ بھی فرماتے ہادہ حدیث بربی, کہ یہ میرا رب کی طرف سے نیا نیا آیا ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, نہایت پاکیزہ ہے. تو جس طرح یہ مال آسمان سے برسنے والا پانی جو ہے ما انتہورا ہوتا ہے, تو اسی طرح مال غنیمت جو ہے یہ مال انتہورا ہے, نہایت پاک اور نہایت خطیب ہے. تو ایک تو یہ مال غنیمت کہلاتا ہے, اور ایک یہ کہ اسلامی لشکر کہیں گیا اور جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی جہاد قتال کچھ نہیں ہوا, انہوں نے صلح کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لڑائی نہیں کرتے ہیں, ہم جو ہے آپ کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں, ہم ہمارے مذہب پر رہیں گے. ٹھیک ہے تم تمہارے مذہب پر رہو اور ہماری حکومت کی ماتحتی میں رہو. پھر ان سے وہ جزیہ طے کیا جاتا ہے, ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ, یا اسی طرح ان کی جو دوسری آمدنی ہوتی ہے کھیتی باڑی, اس میں سے عشر لیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مال فی. تو مال فی جو ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے, حکومت جہاں جہاں اپنے شعبے جن شعبوں کے اندر ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرے. اور یہ مال غنیمت جو ہے یہ حکومت چلانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ مال حکومت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ خمس, اس کا پانچواں حصہ جو ہے, یعنی اس کے پہلے پانچ حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ کس کے لیے ہوگا, پھر اس ایک حصے کے اندر جو ہے پانچ حصے ہیں, یعنی پورے حصے میں سے پہلے پانچواں حصہ نکال لیا جائے گا, اور پانچواں حصہ جو نکالا جائے گا وہ رسول اللہ کے لیے ہوگا ایک, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا دو, یتیموں کے لیے ہوگا تین, مسکینوں کے لیے ہوگا چار, اور مسافروں کے لیے, وہ مسافر کے جو خالی ہاتھ ہو جائے تو ان پانچوں کے اوپر تقسیم کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو چار حصے رہیں گے وہ چار حصے جو ہے ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. اس کی تقسیم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اسی طرح خلفائے راشدین کے یہاں ترتیب ہے کہ جو گھوڑے سوار ہے ان کو تو ڈبل دیا جائے گا اور جو گھوڑے سوار نہیں ہیں ان کو ایک ہرا دیا جائے گا, اس طرح کی ترتیب ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلموا انما غنمتم, جان لو کہ یقیناً جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو من شیئن, تھوڑا بہت بھی ہو, یعنی مال غنیمت میں جو مال بھی ملے, چنانچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سے غزوات کے اندر جو ہے اتنا سونا اور اتنی چاندی آئی کہ مسجد حرام مسجد نبوی کے اندر جب جمع کیا گیا پوری مسجد جو ہے سامان سے بھر گئی تھی, یہ بھی ایسا بھی ہوا. تو بہرحال مال غنیمت جب کا ہاتھ میں آئے تو اس وقت جو ہے کوئی لسٹ اس کی ہوتی نہیں حکیم, وہ تو معلوم نہیں ان سے مال لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال غنیمت میں سے جو کچھ تم لو گے وہ سارا کا سارا پہلے جمع کرنا پڑے گا, جب جمع ہو جائے گا جمع کرنے کے بعد پھر اس طرح اس کو تقسیم کیا جائے گا, یہ چار حصے الگ کر لیے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ اس طرح ان پانچ کے اوپر تقسیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی مال غنیمت ملے وہ سارا کا سارا جو ہے جمع کرنا ہوگا. اب اگر اس کے خلاف اگر کوئی کرے مثلا مال غنیمت میں سے کوئی چیز لے لے تو یہ بہت بڑی چوری کہلائے گی, یعنی جو مال بالکل حرام ہے اور اس کی شدت جو ہے چوری سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے کلام پاک کے اندر چوتھے پارے میں یہ آیت شریفہ ہے ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت میں خیانت کرے. اصل میں بہت سی مرتبہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کا نام لیا جاتا ہے. نبی تو معصوم ہوتے ہیں, جب نبی معصوم ہے تو ان سے تو صغائر بھی وہ صغائر کا صدور بھی نہیں ہوتا, چھوٹے گناہ بھی ان سے ساتھی نہیں ہوتے, تو چوری تو بہت بڑا گناہ ہے وہ کیسے ہوگی. لیکن سنانے کے لیے امتی کو سنانے کے لیے سنانے, ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ جن کے اندر پہلے خطاب نبی کو ہے لیکن اصل خطاب نبی کو نہیں ہے بلکہ نبی کے نام سے امتیوں کو سنایا جاتا ہے. یعنی اگر نبی ہو تو وہ بھی اس کا مکلف ہے, تو امتی تو بدل جاؤ نا مکلف ہے, امتی کو جو ہے اس کے خلاف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے کلام پاک کی ایک آیت میں ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیویوں کو طلاق دینا چاہیں تو آگے ہے فطلقوہن، کس طرح طلاق دو؟ ایسے موقع پر طلاق دو جو صحیح عدت کا وقت ہو، یعنی حیض کی حالت میں اس کو طلاق مت دو، بلکہ طہر کی پاک جن دنوں میں وہ پاک ہو ان پاک دنوں کے اندر، اور جس میں پہلے اس کے ساتھ ہم بسری بھی نہ کی ہو، اگر تم کو اس کو علیحدہ کرنا ہی ہے تو سوچ سمجھ کر جو ہے صرف ایک طلاق اس کو دے دو، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس طریقے پر تو کوئی آتا نہیں، ظاہر بات ہے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، تو ذرا سا دماغ خراب ہوا، لڑائی ہوئی کہ زبان سے بول دیتے ہیں کہ جاؤ تجھے طلاق طلاق، تو یہ بہت بری بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی بات جب پیش آئی، کسی نے تین طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خطبہ میں فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے درمیان زندہ ہوں اور تم جو ہے ایسا کرتے ہو، یعنی شریعت کا ایک مذاق ہے یوں۔ تو شریعت اسلام ہی کی ایک خوبی ہے کہ اسلام نے جس طرح میاں بی بی کو جوڑا ہے اور نکاح کو جہاں جائز اور نکاح کو جو ہے نکاح کا طریقہ رکھا ہے، وہیں ایک یہ بھی ہے اگر اتفاق سے کسی وجہ سے میاں بی بی کے مزاج میں جوڑ نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کے مزاج میں جوڑ ہی نہیں بیٹھتا اور ایک دوسرے کو خطرہ ہے کہ ہم آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اور آخرت میں ہمارے لیے پریشانی ہوگی، میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی یا اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی، تو اس لیے وہ الگ ہو جانا چاہتے ہیں، تو الگ ہو جائے سوچ سمجھ کر الگ ہو جائے یوں، اور اس وقت اخیر میں مجبوری کے دور میں جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ اس کو ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد جب اس کی تین حیض آ جائیں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ اپنے گھر تم اپنے گھر، یہ طریقہ ہے۔ بعض علماء نے بہت اچھی بات لکھی ہے، یہ تو ایمرجنسی راستہ ہے، طلاق جو ہے وہ عام راستہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، اور ہمارے عمل ہی کی وجہ سے جو ہے ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یا اسلام کے اندر یہ طریقہ ہے۔ دوسرے مذاہب میں خاص طور سے مثلا جو ہندو مذہب کے اندر جو ہے طلاق کی کوئی شکل ہی نہیں ان کے ہاں، تو بلکہ کسی زمانے میں تو یہاں تک تھا کہ شوہر اگر مر جائے تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی اس کے ساتھ لٹا کے جلا دیتے تھے، اس کو ستی کہتے تھے، ان کے ہاں تو یہ ہے، یعنی ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس ساتھ ہی رہ سکے رہیں، چاہے جوڑ ہو نہ ہو، نبا ہو نہ ہو، بنتی ہو نہ بنتی ہو، ہر حال میں ساتھ ہی رہو۔ نہیں، اسلام ایسا نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے ایسی زندگی گزارو جس میں دنیا بھی تمہاری جنت ہو اور اس زندگی کے ذریعے تم جنت بھی کما لو، اور ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دین کے معاملے کے اندر تعاون کریں گے، اس تعاون کی وجہ سے صرف دنیا نہیں بنے گی آخرت بھی ان کی بنے گی۔ چنانچہ بہت سے اللہ والے ایسے ہی ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے متعلق بارہ آپ نے سنا کہ نہیں، کہ حضرت کھڑے کھڑے رویا کرتے تھے بہت رات پہ اور امت کے حال پر، تو ان کی اہلیہ کہتی تھی کہ آپ کب تک روئیں گے، کہا کہ تو بھی شریک ہو جا یوں، تو یہ کیا بات ہے، تو یہ ایسی بات ہے یوں، تو حقیقت یہی ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورت نیک ہوتی ہے اس کی وجہ سے شوہر بھی نیک بن جاتا ہے، بعض مرتبہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ مرد نیک ہوتا ہے، عورت جو ہے پہلے آوارہ تھی اپنے شوہر کی حرکتوں کو دیکھ کر جو ہے دھیرے دھیرے وہ بھی دین پر آ جاتی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ خیر، تو مجھے تو اس پر یاد آ گیا کہ وہاں کلام پاک اس آیت میں ہیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، تو خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل حکم جو ہے امتی کے لیے ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ بعض مرتبہ جو ہے لوگ امت کے ہر طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ایسی تعویل کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حکم گویا ہمارے لیے نہیں ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑا تھا۔ جیسے عام طور پر لوگ مثلا کسی کو کہو بھائی تہجد بھی پڑھو نہیں، ارے یہ تو بڑوں کا کام ہے، بھائی بڑوں کا کام نہیں ہے، ہر یعنی ایسے بہت سے کام کے اندر یہ بزرگوں کا کام ہے، نہیں بزرگ نہیں، آپ بھی کریں گے تو آپ بھی بزرگ بن جائیں گے، ہر ایک کو بزرگ تو بننا ہے۔ تو کلام پاک کی ایک آیت میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پردے کے متعلق، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو، اور اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر مسلمان لوگ کہتے نہیں یہ تو اہل بیت کے لیے حکم ہے ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے وہاں یہ بھی بتا دیا، بنساء المؤمنین، کہ مؤمنین کو عورتوں کو بھی بتا دو کیا کرو، یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ وہ جب باہر نکلیں تو اپنے چہروں کے اوپر جو ہے چادر کو لٹکا دے اور پردے کے ساتھ نکلے، بے پردہ نہ نکلے۔ تو خیر، تو یہاں بھی اسی طرح اس آیت شریفہ کے اندر ما کان للنبی ان یغل ومن یغل لیأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، مال غنیمت میں سے صرف وہ مال جو کھانے پینے کی چیز ہو اس کے متعلق تو لکھا ہے علماء نے کہ وہ لے سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں, یا اپنے جانور کے لیے, جانور کا مطلب کیا گھاس پھوس ہے اس طرح کی چیز ہے وہ اس کو کھلا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی کو ایک سوئی بھی مل جائے وہ سوئی بھی مارے بیت المال کے اندر جمع کرنا ہوگا, اگر وہ نہیں جمع کی تو یہ بھی غلول کہلائے گا, یہ بھی غنیمت کے اندر خیانت کرنا کہلائے گا. خیر تو مال غنیمت کے متعلق حکم یہ ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, بس بے شک اللہ ہی کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے. پھر آگے ہے وَلِلرَّسُول, تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا نام تبرک کے طور پر ہے, اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میں علماء نے کہا کہ بنو ہاشم جو ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے بعد بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا جب بھی اور نبوت کے بعد بھی اس میں جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نصرت کی اور مدد کی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقاطع کیا تھا, بائیکاٹ کیا تھا, تو آپ شعب ابی طالب کے اندر کتنی لمبی مدت تک وہاں رہے تھے, تو اس وقت آپ کے خاندان میں سے وہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن خاندانی نسبت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے جو ہے یہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف فرما ہو گئے, تشریف لے گئے, پردہ فرما گئے, تو اب جو ہے وہ آپ کا جو حصہ تھا وہ یا آپ کے رشتہ داروں کا وہ ہے کہ نہیں, تو اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ اب ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی کیا تھی, وجہ یہ ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا اور صدقے کا مال جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور صدقے, حدیث پاک کے الفاظ بھی ہے کہ اوساخ المال اوساخ الناس, کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال نکالا جاتا ہے وہ حقیقت میں لوگوں کے ہاتھ کا میل ہے قسم کا, یا ان کے مالوں کا میل ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے, اہل بیت کے لیے جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے. تو اس تو پھر ان کی نصرت اور مدد کیسے کی جائے, تو مال غنیمت سے. تو مال غنیمت میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے بھی تھا, لیکن اب آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ان دونوں کے لیے یہ حصہ نہیں رہا. اب جو ہے وہ تین مصرف اس کے رہ گئے ہیں, یتیم, مسکین اور مسافر, ان تینوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا. تو اب تو نہ جہاد رہا, نہ مال غنیمت رہا, کچھ بھی نہیں رہا. خیر اور یہی وجہ ہے, ہمارے ایک مولانا تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے جب سے جو ہے جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے, جب سے مسلمانوں کے اندر جو ہے ایسی تنزلی آئی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ایک مثال اس کی اور بھی دی, بھائی دیکھو جیسے مثال کے طور پر جو ہے اگر کسی کے پاس 10 کلو گیہوں ہے اور وہ فروخت کرنا چاہتا ہے, تو 10 کلو گیہوں کے اندر ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ مٹی کے دانے وغیرہ بھی تو آتے ہی ہیں کہ نہیں آتے ہیں, تو تھوڑے بہت اگر ہو تو ٹھیک ہے, وہ چل جائے گا, اس کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن اگر 10 کلو گیہوں کے اندر جو ہے 5 کلو جو ہے وہ کنکر ہو اور 5 کلو ہی ہو, تو ظاہر بات ہے اس کو بھی کوئی پسند نہیں, کون پسند کرے گا. اور اگر اس کے برعکس ہو تو کہ 10 کلو میں 2 کلو جو ہے وہ تو گیہوں ہے اور 8 کلو جو ہے وہ کنکر ہی ہے, تو کہتے آج کل مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے کہ جتنے ہیں 100% میں سے جو ہے 10% یا 20% بھی ایسے نہیں ہیں جو پورے اسلام پر قائم ہو. حتیٰ کہ اسلام کا سب سے محتم بشان حکم نماز ہے. اب نمازی کے لیے دیکھ لیجئے کہ نماز 1% بھی ایسے یا 2% ایسے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے پابندی کے ساتھ, ورنہ تو ساری دوسری پوری امت جو ہے ایسی بے خبر ہے. تو جب ایسے حال ہوگا تو پھر امت کے اوپر حالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ تو صرف نماز کے متعلق, پھر زکوٰۃ کے متعلق تو بہت حضرت علی کرم اللہ وجہ غالباً قول ہے کہ اگر ہر مالدار جو ہے جتنی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے وہ اگر نکال دے تو پھر کوئی مسلمان میں غریب نہیں رہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے مال کی تقسیم اسی طرح ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کون نکالتا ہے زکوٰۃ, جو میڈیم قسم کے لوگ ہیں یا جو بہت ہی یعنی جن کے پاس تھوڑا بہت مال آیا ہے وہ تو الحمدللہ برابر نکالتے ہیں, لیکن جو بہت مالدار ہیں اس میں تو بہت ہی کم ایسے خوش نصیب ہوں گے وہ جو پورا اس میں سے مال نکالتے ہوں گے, ورنہ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہے. ہاں نکالتے. اور میں نے آپ کو شاید ایک مطلب سنایا بھی تھا, ایک صاحب نے مجھے پوچھا بھی مسئلہ کہ زکوٰۃ ہر سال نکالنی پڑے گی. ہیلو یعنی یہ ہر سال ان کو تعجب ہے, یعنی زندگی میں ایک مرتبہ, جیسے حج زندگی بھر میں ایک مرتبہ نکال دو حج کر لو تو حج فریضہ ادا ہو جاتا ہے, تو زکوٰۃ ایک مرتبہ ادا کر دو تو ادا ہو جائے گی. حالانکہ ایسا تھوڑی ہے, زکوٰۃ جو ہے ہر سال نکالنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو کیا کرو، مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرو. یہ مجاہدین کو خطاب ہے، اس کی وجہ بتاؤں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس بات پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر یوم الفرقان اس فیصلے کی دن، وہ فیصلہ کا دن کون سا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں یعنی مشرق میں بدر کی لڑائی کے اندر ایک طرف مومنین تھے اور ایک طرف کفار تھے. تو مومنین کی مجاہدین کو خطاب کیا جاتا ہے کہ یہ مال غنیمت تم کہاں حاصل کر سکتے تھے، تم تو کتنے تھے، تم تو اتنے ہی تھے، وہ کفار تو کتنے بڑی تعداد میں آئے تھے اور پورے ساز و سامان پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس تو 100 گھوڑے تھے، تمہارے پاس تو صرف 2 ہی گھوڑے تھے، اور جو ہے مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، اور ان کے تو معلوم نہیں ہر آدمی کے لیے ایک اونٹ گویا تھا، اور ہر دن جو ہے 10-10 اونٹ گزوا کر کے جو ہے سب کی دعوت کیا کرتے تھے، وہ تو اتنے تھے، اور صرف 8 تلواریں تھیں اور وہ تو پورے ہتھیار سے لیس ہو کر آئے تھے. تو یہ مجاہدین، یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، یہ غیبی مدد اللہ کی طرف سے تھی، لہذا تم کو سمجھنا ہی نہیں چاہیے یہ مال غنیمت ہمارا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس میں سے خالی خون سے نکالنا کون سی بڑی بات ہے. یہ اس لیے واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ چاہتے تو ایسا ہی کر دیتے جیسا ظاہر تھا، کہ ظاہر میں وہ زیادہ تھے، ساز و سامان والے تھے، تم کو ان پر غلبہ دے دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کی اور غیبی مدد کی، اور ایسی غیبی مدد کی کہ سارا مال بھی تمہارے ہاتھ میں آ گیا، لہٰذا اس مال میں سے اس کو نکالو. تو یہ تو مجاہدین کے لیے تھا، اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، جن لوگوں نے مالداروں کو وہ پوری زکوٰۃ نکالے. بعض مردہ لوگ کہتے ہیں بس یہ جب چندے والے کو بھی بھائی یہ کس میں لکھوں، کہ تمہاری مرضی، کیا مطلب تمہاری مرضی، ٹھیک ہے وہ اس کی تمہاری مرضی، لیکن تم نے کیا نیت کی ہے، تم نے اگر للہ کی نیت کی ہے تو للہ کہو، اور اگر تم نے زکوٰۃ کی نیت کی ہے تو زکوٰۃ کہو، اور اپنے زکوٰۃ کے پیسے جو نکالتے ہو اس کا حساب رکھو کہ ہم نے اتنے نکالے، بغیر حساب کے ادا کریں گے تو نہیں چلے گا. آپ عصر کی نماز پڑھیں، لمبی بہت لمبی نماز پڑھیں 20 منٹ کی، لیکن کتنی رکعت پڑھ لیں، جتنی جی میں آیا جائے تو چلے گا، اور ایک آدمی نے صرف 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لی تو اس کو ثواب ملے گا، اس کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا، اور وہ 20 منٹ تک لمبی کی رات کر کے پڑھے گا، لیکن 2 ہی پڑھ لی کہ میں تو ٹھیک ہے بھائی، اس نے تو 4 منٹ میں پڑھی، میں نے تو 20 منٹ میں پڑھی ہے، تو اس کی عقل چلے گی نہیں چلے گی. تو اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق یاد رہے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا نسخہ بتایا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑے، موقع آئے تو آدمی نکالتا رہے، جب شروع سے نکالنا شروع کرے گا تو جب سال ختم ہوگا وہاں تک جتنی زکوٰۃ نکالنی ہے آپ کی ادا ہی ہو جائے، آپ جب دیکھیں گے تو کیا وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی میری. لیکن اگر آپ سال بھر تک نہیں نکالیں، جب سال پورا ہو اور حساب کریں کہ میرے پاس اب کتنے ہیں، دیکھیے 40,000 ہے، اچھا 40,000 پاؤنڈ، 1,000 نکالو، تو 1,000 نکالو ہاں تو ایسا. اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جن بچوں کو آپ نے شروع سے عادت ڈالی ہے جوانی سے، وہ جب زکوٰۃ نکالتے رہیں گے، جب وہ 40 لاکھ کا مالک ہو جائے گا تو اس میں سے 1 لاکھ بھی خرچ کرے گا، بلکہ شوق سے خرچ کرے گا اور بھی خرچ کرے گا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، لاؤ اس کی مدد کروں، اس کی مدد کروں. لیکن اگر آپ نے اس کی عادت نہیں ڈالی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے بہرحال وہ ادا بھی نہیں کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری روزی میں بھی خوب خوب برکت عطا فرمائیں، حلال طیب عطا فرمائیں، حرام سے اور ربا، خاص طور سے سود سے، ربا سے اور شبہ ربا سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیں. ایک مدد درود شریف پڑھے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.